حرمت علیکم المیتۃ والدم, اور دوسری جگہ پر فرمایا کہ یہ خون یہ بھی حرام ہے. جو حلال جانور کو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے یہ حرام ہے, اس کو بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا. ولام الخنزیر, اور یہ خنزیر جو جانور ہے مشہور جسے سور بھی کہتے ہیں, فرمایا یہ بھی حرام ہے. اس کا گوشت, اس کی ہڈیاں, اس کی چربی سب حرام ہے. خنزیر کی کسی چیز کو بھی کسی صورت میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے. چوتھے نمبر پر فرمایا وما الا لغیر اللہ بہ, ہر وہ چیز حرام ہے جو اللہ کی ذات کے سوا کسی مخلوق کے نام پر دی جائے, وہ بھی حرام ہے. چونکہ یہ ساری کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کی ملکیت ہے. اللہ تعالی للہ ما فی السماوات ما فی الارض ما بینہما وما تحت الثری, یہ ساری چیزیں جو زمین میں ہیں اور جو آسمان میں ہیں, وما بینہما ان آسمان اور زمینوں کے درمیان میں جو چیزیں ہیں, وما تحت الثری اور بالکل جو نیچے ہیں, یہ سب کی سب اللہ کی ملکیت ہے. کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ کی ملکیت کے علاوہ کسی اللہ کی مخلوق کی ملکیت ہو. آپ کہیں گے دیکھو یہ تو کہا جاتا ہے کہ جب یہ زمین فلاں کی ہے, یہ مکان فلاں کی ملکیت ہے, یہ روپیہ پیسہ فلاں کی ملکیت ہے, یہ برتن فلاں کے ہیں, یہ بستر فلاں کے ہیں, تو یہ اللہ کے علاوہ ان چیزوں کی ملکیت تو کسی دوسرے کی ہو گئی, لیکن یہ مجازی ملکیت ہے. یہ تو صرف انسان کو زندگی گزارنے کے لیے رب العالمین نے استعمال کرنے کے لیے اس کو مالک بنایا ہے. حقیقی مالک تو اس کا اللہ, کسی کو رب العالمین نے گھوڑا دیا ہے سواری کے لیے, کسی کو گائے بھینس دی ہے دودھ پینے کے لیے اور گوشت کھانے کے لیے, چاہے اس نے خرید کر لیے لاکھ روپے کی دو لاکھ کی, تو لاکھ بھی اس کو اللہ نے دیا جس لاکھ سے اس نے جانور خریدا, لہذا یہ جانور اللہ کی ملکیت ہے. رب العالمین نے صرف انسان کو زندگی تک استعمال کرنے کے لیے اس کو بطور امانت دیا ہے, یہ اس کی ملکیت نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ نہیں نہیں یہ ساری چیزیں اس کی ملکیت ہے, تو جب یہ مرتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنی ملکیت کی ساری چیزیں ساتھ لے جائے. لیکن دنیا جانتی ہے بڑے سے بڑے بادشاہ, بڑے سے بڑے دولت مند, جاگیردار, دونوں ہاتھ خالی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور کسی کے ہاتھ میں کوئی انگوٹھی بھی نہیں چھوڑتا, تو معلوم ہو گیا کہ اس کی کوئی ملکیت نہیں تھی. اور قرآن مجید میں اللہ اعلان فرماتا للہ میراث السماوات والارض, یہ زمین و آسمان کی ملکیت اور وراثت یہ آخرکار اللہ کی ہے. تو جب کائنات کی ہر چیز اللہ کی ہے تو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ پھر ہر چیز اللہ کے نام پر دو, کیونکہ یہاں کوئی چیز بھی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی نہیں ہے, تو لہذا جب بھی تم بطور نظر, نیاز, صدقہ, خیرات کوئی مالی چیز دینا چاہو تو اللہ کے نام پر دو, اللہ کی ذات کے علاوہ یہ کسی دوسری ہستی کے نام پر نہیں دی جا سکتی. دوسری ہستی کے نام پر تو سب ہوتی گئی، یہ اس کی ملکیت ہوتی، یہ اس کی ملکیت نہیں ہے، یہ تو ہے اللہ کی ملکیت. یا جو سمجھ لیجیے کہ یہ گھوڑا فل آدمی کا ہے، اگر یہ بندے کی ملکیت ہے تو اللہ اس کو موت لے کر اس کو اسے ہاتھ سے چھین جو لیتا ہے. یہ بیل فل آدمی کی ہے تو پھر اللہ اس کو موت کیوں دیتا ہے؟ یہ مر جاتی ہے اور اس آدمی کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے. تو معلوم ہوا کہ اس بندے کی کوئی چیز ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس نے 4 لاکھ روپے کا یہ جانور خریدا تھا اور علیہ اللہ نے اس کو موت دے کر ظلم کر لیا، اس کے اوپر اس کے 4 لاکھ کا جانور اللہ نے چھین لیا؟ نہیں، یہ اللہ کی ملکیت تھا، اللہ نے اپنی ملکیت اپنی چیز واپس لے لی. اور یہی حال ہے کہ جب کوئی جانور مر جاتا ہے اور دنیا اس کو تعزیت کرنے کے لیے جاتی ہے تو وہ بھی آگے سے یہی کہتا ہے کہ اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا. یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا مال تھا اور اللہ نے چھین لیا، بلکہ صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ یہ اللہ کا مال تھا، اللہ نے مجھے استعمال کرنے کے لیے دے رکھا تھا اور اللہ ہی نے لے لیا. اس لیے جب کائنات کا پتہ پتہ اللہ کی ملکیت ہے تو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جب بھی تم خیرات کرو، صدقہ کرو، نظر دو، نیاز دو، یہ شکل میں بھی اس کو یتیموں مسکینوں یا دوسروں پر تقسیم کرنے لگو تو محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے نام پر یہ چیزیں دو. اگر کسی نے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی جن کے نام پر یا کسی فرشتے کے نام پر یا سورج کے لیے یا چاند ستاروں کے لیے سیاروں کے لیے یا کسی اللہ کے ولی کے لیے یا کسی نبی صدیق شہید کے لیے یا کسی انسان کے لیے یا گھوڑے یا کسی گائے کے لیے کسی نے کوئی چیز دے دی اس کو راضی کرنے کے لیے، فرمایا یہ بھی حرام ہے. جیسے باقی 3 چیزیں حرام تھی اور ان کو کھانا اور استعمال کرنا جائز نہیں تھا، اب یہ چیز جو تم نے اللہ کے ذات کے سوا کسی اور کو، کسی اور ذات کے لیے تم نے یہ جو بانٹی ہے، تقسیم کی ہے اس کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ چیز بھی حرام ہو گئی. اب افسوس یہ ہے کہ وہ جانور جو حلال تھا لیکن ذبح کیے بغیر مر گیا تو سارے اس کو حرام سمجھتے ہیں. اگر سے سن رکھا ہے کہ پھر بھی یہ قصائی لوگ وہ جانور لے آتے ہیں اور اس کا گوشت بنا کر بھیج دیتے ہیں، مسلمانوں کو کھلا دیتے ہیں، لیکن بہرحال ساری دنیا اس کو حرام سمجھتی ہے. جانوروں کو ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے یا ویسے نکلتا ہے خون، یہ بھی حرام ہے اور ساری دنیا اس کو حرام سمجھتی ہے. خنزیر کو فرمایا یہ حرام ہے، اس کو بھی دنیا حرام سمجھتی ہے، لیکن جب اللہ رب العزت نے کسی ایک آیت کے آخر میں فرمایا جو میرے نام کے علاوہ کسی غیر کے نام کی جو تم نظر و نیاز دو یا اس کے نام کا اس کو راضی کرنے کے لیے کوئی خیرات کرو یا صدقہ کرو تو یہ بھی حرام ہے. اب اس چوتھی چیز کو حرام کوئی نہیں سمجھتا، بلکہ دلائل دیے جاتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے کتنے اعلیٰ قسم کے چاول ڈالے ہیں اور بھینس کا دودھ ڈالا ہے، چینی ڈالی ہے اور اس کے اوپر پھر ہم نے چاندی کے ورک لگائے ہیں، الائچی ڈالی ہے، اور بتاؤ ان میں سے کون سی چیز حرام ہے؟ اب پوچھتے بتاؤ ان میں سے کون سی چیز حرام ہے؟ حالانکہ اللہ کے فرمان کے مطابق یہ سب چیزیں حرام ہیں. جب تک چاول دکاندار کی بوری میں پڑے ہیں وہ حلال، لیکن جب اس نے کہا کہ 10 کلو چاول تول کے مجھے دے دو, میں نے فلاں صاحب کے نام کی نیاز پکانی ہے اور اس نے تول کر اس کے گٹو میں ڈالے تو یہ چاول حرام ہو گئے. جب تک چینی دکاندار کی بوری میں پڑی ہے تو وہ حلال ہے, لیکن جب یہ کہتا ہے کہ چینی مجھے 10 کلو دے دو, میں نے زردہ مکا کر پیرانے پیر کے نام پر نیاز دینا ہے, تو وہ جب چینی دکاندار تول کے اس کو دے دے گا تو یہ حرام ہو جائے گی. اسی طرح الائچی حرام ہو جائے گی, جو اس دیگ میں پانی ڈالا گیا ہے وہ حرام ہو جائے گا. دودھ جب تک بھینس اور گائے کے تھنوں میں ہے تو وہ حلال ہے. جب یہ نکالے گا اور کہے گا کہ یہ پیرانے پیر کے نام کی 11ویں کا دودھ ہے تو وہ حرام ہو جائے گا. جب تک پھل درخت کے اوپر ہے تو وہ حلال ہے. جب یہ اتارتا ہے اور کہتا ہے یہ پھل میں نے آج عبد القادر جیلانی کے نام پہ تقسیم کرنے ہیں, تو سارے پھل حرام ہو گئے. ایک درخت جس نے گھر میں یا باغ میں یا کئی زمین میں لگایا ہے وہ حلال ہے, لیکن جب یہ کہتا ہے کہ یہ درخت میں نے بابا لگ کے نام کا دے دیا ہے تو وہ درخت حرام ہو گیا. بستر جو اس نے بنایا ہے جب تک یہ اپنے استعمال میں رکھے گا تو یہ حلال رہے گا, لیکن جب یہ کہے کہ یہ بستر بابا لگ کے نام کا ہے تو یہ بستر حرام ہو جائے گا. اسی طرح وہ زمین جو اس نے بابا لگ کو دیے, شاہ رخ عالم کو دیے, بلے شاہ کو دیے, کسی غیر اللہ کے نام پر وہ زمین اس نے اس کے نام کر دیے تو یہ زمین بھی حرام ہو جائے گی. اللہ اکبر. اب تم ساری کائنات کے درختوں کا پھل کھا سکتے ہو, لیکن جو اللہ کے علاوہ کسی پیر فقیر کے نام کا جو درخت ہے اس کا پھل تم نہیں کھا سکتے. سارے درختوں کی لکڑی آپ استعمال کر سکتے, لیکن جو غیر اللہ کے نام پر درخت ہے آپ اس کی لکڑی جلا بھی نہیں سکتے. کائنات کے دوسرے درختوں کی لکڑی کے آپ شتیر اور کڑیاں اور چار پہیے بنوا سکتے, لیکن جو اللہ کی ذات کے سوا کسی ولی کے نام پر جو درخت ہوگا آپ اس کی لکڑی کے شتیر اور کڑیاں اور چار پہیاں نہیں بنوا سکتے, حتیٰ کہ اس درخت سے آپ مسواک بھی نہیں کاٹ سکتے. اس درخت کا مسواک بھی حرام ہے, کیونکہ وہ درخت سارے کا سارا اللہ کی ذات کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر دیا گیا ہے. اسی طرح وہ باقی زمینیں تو آپ ان میں باغات لگائیں تو آپ کے لیے حلال ہیں, ان میں مکان بنائیں تو آپ کے لیے حلال ہیں, ان میں آپ کو دکان بنائیں تو آپ کے لیے حلال ہے. جس صورت میں بھی آپ زمین کو استعمال کریں وہ آپ کے لیے حلال ہے, لیکن جو زمین اللہ کی ذات کے سوا کسی ولی کے نام پر, صدیق کے نام پر, شہید کے نام پر دے دی گئی, آپ اس زمین کو کسی شکل میں بھی استعمال نہیں کر سکتے, نہ بیچ کر اس کا پیسہ استعمال کر سکتے, نہ آپ اس کے اندر مکان بنا سکتے ہیں, نہ دکان بنا سکتے ہیں, اور نہ ہی آپ اس کو کسی شکل میں استعمال کر سکتے ہیں, نہ کھیتی باڑی کر سکتے ہیں, نہ باغ لگا سکتے ہیں. وہ ہر لحاظ سے اس کا استعمال تیرے اوپر حرام ہو گیا. اللہ اکبر. وہ گھوڑا جو تو اپنی سواری کے لیے رکھتا تھا, اب تو نے کسی پیر کو راضی کرنے کے لیے گھوڑا دے دیا ہے, اب وہ گھوڑا پیر استعمال کرے یا کوئی مرید, اس کی سواری سب کے لیے حرام ہے. وہ کار جو تو نے خود اپنے لیے رکھی ہوئی تھی, اس کار کی سواری تیرے لیے جائز تھی, لیکن جب تو نے اس کار کو پیر کو دے دی پیر کو راضی کرنے کے لیے, اور اس عقیدے پر لی کہ یہ راضی ہو جائے گا تو میری مصیبتیں ٹل جائیں گی, بلائیں دور ہو جائیں گی, دنیا اور آخرت میری کامیاب ہو جائے گی, اب اس کار کو کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا, یہ کار بالکل حرام ہے, آگ لگا دو اس کو, جلا کر راکھ کر دو, لیکن یہ اس کے اوپر ایک قدم بھی بیٹھ کر تم نہیں چل سکتے. تو رب العالمین کا فرمان یہ ہے کہ جو بھی چیز دینا ہو میرے نام پہ دینا, اگر تم نے میری ذات کے علاوہ کسی اور ذات کے لیے کوئی چیز دے دی تو وہ حرام ہو جائے گی. پھر جب وہ چیز حرام ہو جائے گی تو تم اس کو کسی صورت میں بھی استعمال نہیں کر سکتے. جیسے آپ خنزیر کو کسی شکل میں استعمال نہیں کر سکتے, اسی طرح غیر اللہ کی چیز کو بھی کسی طرح استعمال نہیں کر سکتے. لیکن افسوس یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت کا یہ حصہ جس کے اندر غیر اللہ کی چیزوں کو حرام کر دیا گیا تھا, آج سب سے زیادہ حلال غیر اللہ کے نام پر چیزوں کو سمجھا جاتا ہے. اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے فتویٰ دے دیا ہے کہ یہ گیارہویں کا دودھ اور گیارہویں کی کھیر اور گیارہویں کا پکا ہوا یہ پکوان, یہ سب حلال ہے, چونکہ علماء کا فتویٰ ہے. اس لیے کیا مجال کہ علماء کے فتوے کے سامنے اللہ کا فتویٰ ٹھہر سکے؟ وہ عزت اور وہ مقام, وہ شان جو ان لوگوں نے غلط علماء کو دے رکھی ہے, ان ایمان کے نام لیواؤں کے سامنے وہ مقام اللہ کا بھی نہیں ہے. پھر کس دعوے سے یہ دنیا کہتی ہے کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں, ہمارا تو اللہ پر ایمان ہے, ہمارا قرآن پر ایمان ہے. ارے قرآن پر ایمان ہونے کا معنی تو یہ ہے کہ جو قرآن کہتا چلا جائے تم مانتے چلے جاؤ. اللہ پر ایمان کا معنی تو یہ ہے کہ اللہ کا فرمان حق ہے اور سچ ہے, اللہ کے فرمان کے خلاف ساری کائنات بھی اگر بول جائے وہ جھوٹ ہے, وہ غلط ہے. لیکن معاملہ سارا الٹ ہو گیا کہ اللہ نے جو فرمایا آج اعوذ باللہ وہ غلط ہو گیا, اور جو لوگوں نے کہہ دیا وہ سچ ہو گیا, صحیح ہو گیا, وہ جائز اور حلال ہو گیا. جائز اور حلال بھی نہیں ہوگا. لیکن اس سے یہ پتا چلا کہ تیرا ایمان نہ اللہ پر ہے نہ تیرا ایمان قرآن پر ہے, نہ تیرا ایمان رسول اللہ پر ہے اور نہ ہی تیرا ایمان قیامت پر ہے. اگر تیرا ایمان قیامت پر ہوتا تو اتنی زیادتی تو نہ کرتا. تو یہ یقین ہوتا کہ رب العالمین نے قرآن کے اندر یہ فرمان جاری کر دیا ہے, واللہ یحکم فی ما کانوا فیہ یختلفون, کہ میرے بندو یہ جن مسائل میں تم اختلاف کر رہے ہو ان تمام مسائل کا قیامت کے دن اللہ تعالی فیصلہ سنائے گا کہ حق یہ تھا اور تم نے اس کے خلاف تسلیم کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یا نور, اللہ کا فیصلہ کرے گا. محتاج کل ہے یا محتاج کل, قیامت کے دن پہلے اس کا فیصلہ ہوگا. حساب کتاب اور جنت دوزخ کے فیصلے بعد میں ہوں گے. علی مشکل کشا ہے یا نہیں, اس کا پہلے فیصلہ ہوگا, بعد میں دوسرا حساب کتاب انسان سے لیا جائے گا. یہ غیر اللہ کے نام کی چیزیں حلال ہیں یا حرام, ان کا فیصلہ پہلے ہوگا, دوسرا حساب کتاب بعد میں ہوگا. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی اس سے آگے چلتے ہیں ہم. کیا خیال ہے, آج جو قرآن نے یہ کہا کہ اللہ کی ذات کے سوا جب بھی تم کوئی چیز چاہے اس کے کسی بہت بڑے پیارے شان والے رسول کے نام پر بھی لے دو اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے, تو قرآن کہتا ہے یہ چیز حرام ہو گئی. کل قیامت کے دن جب یہ اللہ کے سامنے یہ مسئلہ جائے گا تو کیا اللہ رب العزت اس چیز کو حلال قرار دے گا؟ سمجھ نہیں آئی. آج جو اللہ نے فرمایا کہ غیر اللہ کے نام کی چیز حرام ہے, تم نے دودھ جو اللہ کے علاوہ عبد القادر جیلانی کے نام کا بانٹ دیا تو یہ حرام ہے, تو کیا کل قیامت کے دن اللہ اس کو حلال قرار دے گا؟ کیوں؟ وہ تو بہت بڑا شہنشاہ, وہ جیسے چاہے کرے, اسے کون پوچھنے والا ہے. لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کہ تم قرآن لے کر اس کے پاس پہنچ جاؤ گے کہ رب العالمین یہ تیری کتاب مقدس قرآن حکیم ہے جس میں تو نے فرمایا کہ جو غیر اللہ کے نام کی چیز ہے وہ حرام ہے. آپ نے اس قرآن میں اس آیت میں فرمایا خنزیر حرام ہے, مردار حرام ہے, خون حرام ہے, اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر دی جائے وہ حرام ہے. آج آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ حلال ہے؟ اگر آج آپ یہ فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کی چیز حلال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید میں جو آپ نے فرمایا تھا کہ غیر اللہ کے نام کی چیز حرام ہے وہ غلط تھا. تو کیا اللہ رب العزت اپنی بات کو غلط کہہ دے گا؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ کی بات سے سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ جس رب العالمین نے اپنی کتاب مقدس کی اندر اپنی ہر بات کو سچا فرمایا ہے, کل قیامت کے دن رب العالمین اپنی کتاب کی آیت کو علیہ باللہ جھوٹا قرار دے گا؟ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ کل قیامت کے دن اختلافی مسائل کا حل قرآن کے اندر ہوگا. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہے یا بشر ہے, اس کا فیصلہ اللہ کرے گا تو کس سے کرے گا؟ قرآن سے. یہ نہیں کہ کل قرآن کے خلاف اللہ کو فیصلہ کرے گا. جب قرآن میں آج ہم نہیں مانتے اس کے فیصلے کو تو کل قیامت کی دن ہم کیسے مانیں گے اس کے فیصلے کو؟ اور قیامت کے دن مان لینا ہی معتبر نہیں ہوگا. ایمان تو کہتے ہیں دنیاوی زندگی کے اندر مان لینے کو. جب ہم موت سے پہلے دنیاوی زندگی میں ہوش و حواس کے ساتھ ہم اللہ کی بات کو نہیں مان رہے, موت کے آثار شروع ہو جائے یا بندہ مر جائے یا مرنے کے بعد بندہ ایمان لائے, کوئی ایمان معتبر نہیں ہوگا. ورنہ تو قرآن نے بتایا, لوگ کہہ رہے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا, اے اللہ ہم نے دیکھ لیا, ہم نے سن لیا, جو دنیا میں ہم نے نہیں سنا دیکھا تھا آج ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا. تو وہ تو مان رہے ہیں سارے, لیکن یہ ماننا معتبر نہیں ہے, اس کو ایمان نہیں کہتے. تو قرآن کے فیصلے کو جو آج نہیں مانے گا اور اسی حالت میں مر جائے گا تو پھر وہ قیامت کے دن بھی نہیں مانے گا. اس لیے اللہ کے بندو, جب قرآن نے دو لفظوں میں بات سمجھا دی آپ کو اور ساری کائنات کے انسانوں کو کہ اللہ کے نام کے سوا, اللہ کی ذات کے سوا جب بھی تم غیب کے نام پر کوئی چیز بانٹو گے اس کو راضی کرنے کے لیے وہ حرام ہو جائے گی. اب اس کو مان لینے سے کیا اعتراض ہے؟ دنیا اس کو کیوں نہیں مانتی؟ اور غیر اللہ کے نام پر چیز دینے سے بات کیوں نہیں آتی؟ اس لیے جو علماء نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام کی چیز آرام نہیں ہے, یہ گیارہویں کا دودھ آرام نہیں ہے, یہ لاہور علی اجمیری پر جو دے کے پک پک کر لوگ ان سے خرید کر کے علی اجمیری کے نام پہ تقسیم کرتے ہیں یہ آرام نہیں ہے. محرم کے دنوں میں جو شہداء کربلا کے نام پر جو لوگ دے کے پکا کر بانٹتے ہیں, مٹھائیاں بانٹتے ہیں, شربت بانٹتے ہیں, یہ آرام نہیں ہے. میلاد النبی کے موقع پر جو دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے لیے یہ شربت پلاتی, مٹھائیاں بانٹتی ہے, اور جو دیگے پکا پکا کر تقسیم کرتی ہے, ان کا کہنا ہے کہ یہ آرام نہیں ہے. تو اب یہ کیوں آرام نہیں ہے؟ کوئی دلیل بھی تو دو کہ آرام نہیں ہے. اللہ نے تو فرما دیا خنزیر حرام, خون حرام, مردار حرام, اور غیر اللہ کے نام پر دی ہوئی چیز بھی حرام. تو اللہ کے بندو, اللہ کے مقابلے میں کائنات کی کوئی ہستی ہے جس کی کوئی نسبت بھی اللہ کی طرف سے ہو سکے؟ کائنات کی کسی چیز کو دیکھو وہ اللہ کے سامنے عاجز ہے, وہ اللہ کے نظام تقدیر اور تکوینی کے سامنے بے بس ہے. ہر چیز اللہ کے محتاج ہے, اور اللہ کی ذات سے ہر چیز سوالی ہے. کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو بھکاری نظر نہ آئے. جب کائنات کی یہ حقیقت ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لو, کتنی بڑی شان, کتنا بڑا مقام, کتنا بڑا مرتبہ, لیکن ان کا چہرہ مقدس, بڑی شان بڑے مرتبے کے باوجود بھی اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے, سجدے میں ہوتا ہے, اور بیان مسلم سجدے میں رو رہے ہوتے, اور سجدے میں اللہ رب العزت کی تسبیحات پڑھ رہے ہوتے, اور دنیا کو یہ سجدہ بتاتا ہے کہ اس سے بڑھ کر آئی بھی کیا ہوگی, اس سے بڑھ کر محتاجی کیا ہوگی, اس سے بڑھ کر کسی کی شان اور کیا ہوگی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام محتاج, اولیاء کرام محتاج, اصحابہ کرام محتاج. جمعہ کا دن تھا, اصحابہ کرام دیہات سے آئے ہیں, آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے اللہ بارش برسائے, کیونکہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے جانوروں کے لیے پانی پینا بھی مشکل ہو گیا, اور کچھ حالی کچھ سالی قائم ہو گئی. یہ کون ہے؟ یہ صحابہ ہے یا صحابہ کتنی بڑی شان ہے صحابہ کی، کتنا بڑا مقام ہے صحابہ کا، لیکن ان کی یہ عرض بتا رہی ہے کہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج کل لوگوں نے یہ بنا دیا کہ بکا شہر بھی کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات فائزر کے ہاتھ میں ہے اور بارہ اماموں کے اور 14 معصوموں کے. سورج عبد القادر جیلانی کو سجدہ کر کے پوچھتا ہے طلوع ہونا ہے یا نہیں، یہ قوم کے وہ کفر اور شرک ہیں جو آج وجود میں آئے ہوئے ہیں. لیکن کوئی بتائے تو صحیح عبد القادر جیلانی کی شان زیادہ ہے یا صحابہ کرام کی شان؟ صحابہ کرام تو آئے ہیں کہ جناب ہمارے جانور پیاسے مر رہے ہیں، ہمارے کھیت خشک ہوتے جا رہے ہیں، یہی کچھ عرصہ اور رہا تو خوش سالی قائم ہو جائے گی اور بہت بڑا کہر بڑھ جائے گا. ان کی قبضے میں کیوں کائنات نہیں ہے؟ ان کی مٹھی میں بادل اور بارش اور کیوں نہیں ہے؟ یہ عرضیاں کیوں کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں؟ یہ عرضیاں کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ محتاج ہے. یہ اللہ رب العزت کے نظام آئے کائنات کے سامنے بے وقت اور مجبور اور عاجز ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کریں؟ اللہ سے بارش کی دعا کیجیے. یہ نہیں کہا کہ برائے مہربانی جناب والا بارش برسا دیجیے، یہ تیرا عقیدہ ہے کہ بھر دو جولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیرا کفریہ شرکیہ عقیدہ ہے. چاہے مدینہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی، لیکن صحابہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ بارش برسائے. جاؤ دنیا سے پوچھو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بارش کی دعا نہ کرتے، اللہ سے بارش نہ مانگتے، اللہ کے سوالی نہ ہوتے، اللہ سے بارش کی بھیک نہ مانگتے، تو کیا بارش اللہ کے رسول خود برسا لیتے؟
نہیں، بالکل نہیں.
تو پھر مختار کل کیسے ہو گئے؟ پھر بگڑیاں بنانے والے کیسے ہو گئے؟ بنیوں ہی بگڑ گئی تھی کہ بارش نہیں آ رہی، تو بگڑی بنا دیتے بارش برسا دیتے. اللہ رب العزت سے فریاد کرنے کا کیا مطلب؟ ادھر اللہ صاحب ان کی دیوار پہ کئی دن لکھا ہوا تھا، انبیاء اور یا اللہ مشکل کشا ہے اللہ کی عطا سے، تو ہمیں دکھاؤ تو صحیح کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوی زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابہ کرام کی اپنے گھر والوں کی کون سی بگڑی بنائی؟ بارش نہیں ہو رہی، صحابہ کرام بھی مجبور ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاجز ہیں، اللہ سے فریاد کی جا رہی الہی بارش برسا دے. دو منٹ کے لیے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا منظور کر کے بارش نہ برساتا، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی چیز تھی کہ اللہ کو مجبور کر کے بارش برسوا دیتے؟ وہ مختار کل ہے اور کہنا ساری محتاج کل ہے. زکریا علیہ السلام سورت مریم پڑھو، وحن لازم منی، اللہ ہڈیاں کمزور ہو گئی، واشتہ لرہ تو شیبا، اللہ فرض بڑھاپے سے سفید ہو گیا، ولم اکم بے دعائے کے رب شقیہ، لیکن رب العالمین پھر بھی میں تیرے سے نا امید نہیں ہوں، یہ معمولی شان والا ہے، کتنی بڑی شان، کتنا بڑا مرتبہ، کتنا بڑا مقام، بوڑھا ہو گیا، دعا مانگتے 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 مانگتے، رب حبلی من لدنک ولیا، وہ شہنشاہ ہے سن رہا ہے، پتہ ہے اس کو میرا رسول میرے سے بیٹا مانگ رہا ہے، لیکن جب مرضی آئے گی دے گا، نہیں مرضی آئے گی نہیں دے گا، وہ کسی کی دعا سے سامنے عاجز اور مجبور نہیں ہے، وہ ہر معاملے میں مختار ہے، اب اس قابل بھی نہیں رہا کہ قانونی لحاظ سے اس کو بیٹا ملے، اس کو اولاد ہو، وقت ولد تو منل کے بارے تھی، یا اللہ میں بڑھاپے کی آخری حد تک پہنچ گیا ہوں، نہیں دینے پہ آیا میرا اللہ، تو جب اس قابل تھا کہ اس کی اولاد ہو تب نہیں دیا، جب دینے پہ آیا تو اس نے دے دیا جب قابل اولاد بھی نہیں تھا، تو بعض میں کر رہا تھا کہ اللہ کی کتاب کا اعلان ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی غیر کے نام پر تم جو چیز بھی منسوب کرو گے اس کو راضی کرنے کے لیے وہ چیز پہلے چاہے حلال تھی اب حرام ہو جائے گی، زمین تیری ملکیت تھی پہلے حلال تھی، جب تم نے بیرا نے بیر کے نام پر دے دی تو وہ حرام ہو گئی، یہ تیری کوٹھی، یہ تیرا بگلا، یہ تیرا شیش محل، جب تک تو نے اپنے استعمال کے لیے رکھا ہوا تھا اس کا استعمال حلال تھا، لیکن جب تو نے یہ نیت کر کے کہہ دیا کہ یہ میں نے لیا، یہ نہیں داتا جو لاہور والا اس کو میں نے دے دیا، یہ اس کی نظر ہے، یہ اس کی نیاز ہے، وہ خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا، اب یہ بنگلہ یہ کوٹھی اس کو عام سے لگائی جا سکتی ہے، لیکن اس کی ٹوٹی سے پانی بھی نہیں پیا جا سکتا، اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، اللہ یہ فرمائے اور آج دین یہ بن جائے کہ اللہ کے نام پر کوئی دو یا نہ دو، پر پیروں فقیروں کے نام پر ہر چیز تک پہ دو، دکھاؤ مجھے وہ مسجد، وہ اللہ کا کوئی گھر، مکہ میں کعبۃ اللہ دکھاؤ، مدینہ میں مسجد نبوی دکھاؤ، جہاں ہر وقت دن رات اللہ کے نام پر دے کے بھکتی ہو اور لوگ تسلیم کرتے ہو، لیکن جاؤ درباروں کے اوپر پکی پکائی دیں گے بڑی ہے، آتے ہیں کو دو کو تین کو چار کو پانچ خریدتا ہے، اور اللہ کے علاوہ علی اجیری کے نام پر تقسیم کر کے چلا جاتا ہے، جب بھی کوئی آتا اس کی یہ فکر نہیں ہوتی کہ پکی پکائی دیں گے نہیں ملے گی، پھر دیکھ بھی جیسے تم چاہو ویسے پکی ہوئی ملے گی، اسی کو کہتے ہیں اللہ پر ایمان، اللہ کے نام پر ایک چاول کا کلو منگا کر کوئی نہ دے، اور غیر اللہ کے نام پر سینکڑوں اور ہزاروں دے گی دن رات تقسیم ہو، اللہ کے نام پر کوئی دودھ نہ دے اور 200 من کی سبیل غیر اللہ کے نام پر لگے، اور پھر لطف یہ کہ اللہ فرمائے یہ حرام ہے. یہ 200 من دودھ کی سبیل جو تو لگائی ہے اور گلاس بھر بھر کے جو لوگوں کو بلا رہا ہے, یہ یوں سمجھ کے تو خون بلا رہا ہے, خنزیر بلا رہا ہے. لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں. میرا حق بنتا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں, اللہ کی بات کا انکار کرتے چلے جائیں, اس کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتے چلے جائیں اور مومن بھی رہے مسلمان بھی رہے اور مرے تو جنت بھی چلے جائے, اگر ایمان اور اسلام کی یہ تعریف ہے تو مجھے کفر اور شرک کی تعریف بتاؤ, اس کو کیا کہتے ہو؟ اللہ کی اتنی بڑی توحید, اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ سلوک, غیر اللہ کا یہ عزت اور یہ احترام اور یہ مقام, اور پھر اسلام بھی رہے اور ایمان بھی تیرا بچے اور تو جنت میں چلے جائے. اگر تو جنت میں چلا گیا تو ابو جہل تیرے سے پہلے چلا جائے گا, اتنا مشرک وہ نہیں تھا جتنا شرک آج ہے. خبردار کہ تم گے یہ گھمنڈ کرو کہ ہم توحید مانتے ہیں, تیری توحید اتنی ہے جتنی توحید ابو جہل کی تھی, ابو جہل سے زیادہ تیری توحید بالکل نہیں ہے. اس توحید کو ابو جہل مان کر اگر کافر کا کافر مشرک کا مشرک ہے تو اتنے تک تو بھی توحید کو مان کر وہی کچھ ہے. تجھے دھوکہ دیا گیا ہے کہ تو تو توحید کا ماننے والا ہے. کل من بیدی ملکوت کل شیء وہ یجیر ولا یجار ولی سیقولون للہ, یہ توحید ابو جہل کی. پوچھو ان سے کون ہے وہ ذات جس کی ذرے ذرے پر حکومت ہے؟ وہ یجیر, وہ سب کی فریادیں سنتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی فریاد نہیں سنتا. وہ کون ہے؟ کہتے تھے اللہ. تیری توحید بھی یہاں تک ہے, اس سے آگے تیرا بھی شرک ہے اور اس کا بھی شرک ہے. ساری قوم کا یہ حال ہو, غیر اللہ کی چیزیں نام کی چیزوں کو حلال سمجھ کر کھاتے چلے جائیں اور مومن بھی بنے, کل وہ مرے اور مسجد میں اعلان ہو تو تو دور دور سے اسے جنازہ پڑھے. کل تیرے سے رشتہ مانگے تو تو بالکل دل کی گہرائیوں سے صرف کے دل سے اس کو رشتہ دے دے. کل وہ امام بنے تو تو اس کے پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھ لے. اس کا ایمان جیسا تھا تو اپنے ایمان کا بتا, تیرا ایمان کیسا؟ دیکھا تم نے آج کل بسے کی بسے بھر کر دنیا لے جا رہی ہے, یہ کیا ہندوستان کے ہندو جا رہے ہیں؟ یہ عیسائی جا رہے ہیں بسے بھر کر؟ یہ یہودی جا رہے ہیں؟ کل یہ مریں گے, یہی مریں گے اور تم جنازہ پڑھو گے ان کا. اور دکھایا گیا کہ یہ وہاں جا کر سارے ارکان وہ جو حج پہ جا کر تم کرتے ہو, یہ شہباز قلندر پہ جا کر وہی حج کا کام کرتے ہیں. تمہارا اگر زمزم ہے تو ان کا بھی زمزم ہے, تمہارا مینا ہے تو ان کا بھی مینا ہے. تم کعبے کا طواف کرتے ہو, وہ قلندر کا طواف کرتے ہیں. تم کعبے پہ غلاف ڈالتے ہو, وہ قلندر کی قبر پہ غلاف ڈالتے ہیں. تم کعبے کا غلاف پکڑ کر روتے ہو، وہ کلندر کا غلاف پکڑ کر روتے ہیں۔ تم اللہ کے آگے آنسو بہاتے ہو، وہ کلندر کے آگے آنسو بہاتے ہیں۔ تم اللہ سے مرادیں مانتے ہو، وہ کلندر سے مرادیں مانتے ہیں۔ تم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہو، وہ اپنے آپ کو کلندر کا کتا کہتے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں تو تم انہیں سلامیاں دیتے ہو، ان کے ساتھ رشتے داریاں کرتے ہو، ان کے جنازے پڑھتے ہو، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہو، یہ سب چیزیں اللہ کو پسند آ جائیں گی؟ جب تو یہ کہہ رہا ہوگا اللہم اغفر لی یہ نام میتنا، اس کلندر کے پجاری ہمارے میت کو بھی بخش لے، صرف اللہ کی رحمت برسے گی۔ یا کہا آج کر وہ سفی سرور جا رہی ہے، کل ایک آدمی میرے پاس آیا کہتا ہے دنیا شوم سرور پہ جا رہی ہے، یار تو نے یہ کیا کہہ دیا؟ کہتا لوگ کہتے ہیں سخی سرور، آج تک تو کسی کو اس نے دمڑی نہیں دی، تو سخی کیسے ہو گیا؟ بسوں کی بسیں جا رہی ہیں، بکرے بھی اوپر باندھے ہوئے، دیگے بھی اوپر، لکڑی بھی اوپر، گھاس بھی اوپر، یہاں سے لبیک 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 کے نعرے ہو، یہاں سے ہی تم کہتے ہو لبیک اللہم لبیک، دنیا کہتی ہے لبیک یا رسول لبیک، لبیک یا حسین لبیک، تیرا تلویہ اور ہے، ان کا تلویہ اور ہے۔ وہ تو اپنے دین کے اوپر بہت بڑے مضبوط ہیں، تو اپنا موہد اپنے دین کو دیکھ، تو کتنا مضبوط ہے۔ غیر اللہ کی چیز حرام اللہ کہے حرام اور یہ کہیں حلال، اللہ کے حرام کو حلال کہنے والے، یہ رہے مومن، یہ رہے مسلم۔ حدیث میں آیا ہے کہ کلمہ گو مسلمان ہے، حدیث میں آیا ہے کہ مسلمان شرک نہیں کرتا، اللہ کے رسول پر بھی الزام؟ اللہ کے رسول صاحب نے یہی فرمایا تھا، ادھر کلمہ پڑھتے جاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ادھر یہ کہتے جاؤ لبیک یا حسین لبیک، ادھر کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ادھر جا کر شہباز کلندر اس کے نام کے تلویہ پڑھو اور اسے سجدے کرو اور تم مسلمان رہو گے؟ اس لیے اللہ کے بندوں، غیر اللہ کے نام پر کوئی اگر مٹی کی چٹکی اٹھا کر بھی لے تو یہ بھی حرام ہو جائے گی۔ کسی درخت کا پتا بھی کوئی توڑ کر دے کہ یہ غیر اللہ کے نام کا ہے، وہ بھی حرام ہو جائے گا، کیونکہ میرے رب العالمین نے کسی چیز کا نام نہیں لیا۔ اللہ نے عام بات فرما دی کہ جو چیز بھی اللہ کی ذات کے سوا کسی دوسری ہستی کے نام پر تم اس کو راضی کرنے کے لیے منسوب کر دو گے، نام زد کر دو گے، یہ دمبا پیر صاحب کا ہے، یہ دودھ گیارہویں والے کے نام کا ہے، یہ دیگ علی جینے کے نام کی ہے، بس حرام ہو گئی، یہ بستر بابا لب کے نام کا ہے، جب تو سکتا ہے یہ بستر، لیکن اس کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ کوٹھی کو آگ لگا کے خاکستر کا ڈھیر تو بنایا جا سکتا ہے لیکن اس کوٹھی کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا. آگ کون لگائے گا بھائی؟ یا تو سارے مست کلندر کے ماننے والے مست ہیں. کہاں گئے وہ صحابہ جن کو زندگی میں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی تھی؟ اس لیے عزیزو یہ دین مذاق نہیں ہے اور قیامت کوئی مذاق نہیں ہے. جب آدمی مرنے لگتا ہے تو قرآن میں بتاتا ہے اسی وقت فرشتے اس کو بتا دیتے ہیں کہ تو کس حالت میں جا رہا ہے. اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون. نکالو اپنی جانوں کو, چلو تو صحیح, آج آپ کو وہ عذاب دیا جائے گا جو آپ کی عزت کو خاک میں ملا کے رکھے گا. یقولون سلام علیکم ادخل الجنہ. مومن مستفی گرو کم کرنے کے لیے آئے تو کہتے ہیں السلام علیکم. ادھر مشرق کو تو نہیں کہا انہوں نے السلام علیکم. فرشتے بھی قرآن پر عمل کرتے ہیں لیکن تو کیا کریں گے, معاشرہ جی ہوا جی پھر رہنا سہنا تو ہے. یقولون سلام علیکم ادخل الجنہ. السلام علیکم, چلیے تیاری کیجیے جنت میں داخلے کی. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس فرماتی ہے جب مومن کا روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو کہتے ہیں چلو اس رب کی طرف جو تیرے اوپر ناراض نہیں, الہ رب غیر غضبان, الہ روح و ریحان. چلو آج انعام دینے انعام لینے کا وقت آیا ہے, اپنے رب کے پاس چلو انعام حاصل کرو. اور مشرک کافر پر جب آتے ہیں تو اس کو یہی کہتے ہیں چل آج تیرا ایسا حساب لے جائے گا تجھے ساری عزت تیری رسوائی میں بدل دی جائے گی. دین مذاق بن گیا. جب چاہا دیوبندی بن گیا, جب چاہ لذیذ بن گیا, جب چاہ بریلی بن گیا, جب چاہ شیعہ بن گیا, جب چاہ پرویزی بن گیا. اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1434 سال پہلے فرما دیا تھا کہ میری امت پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا شام کو آدمی سوئے گا تو صحیح العقیدہ مومن ہوگا, جب اٹھے گا تو کافر ہو جائے گا, صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا, لیکن ادھر سورہ غروب ہوگا اس کا ایمان بھی غروب ہو جائے گا. آج وہی وقت ہے. سب سے پہلے سے پوچھو کہ 1,24,000 کم و بیش اللہ کے رسول آئے ہیں, ان میں سے وہ کون سا رسول تھا, اس کا نام لو جو دیوبندی تھا, جو حدیث تھا, جو بریلوی تھا, شیعہ تھا, پرویزی تھا. قرآن نے منع کیا واسطہ سے مجھے الحمدللہ جمیع ولا تفرق. ارے اللہ کا دین ایک ہے اسلام, آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس تک اور قیامت تک ایک ہی دین ہے سارے انبیاء کا, سارے صدیقین کا, سارے شہداء کا, سارے صالحین اللہ کے ولیوں کا. اور تو اسی ایک دین میں چلنا, فرقے فرقے گروپ گروپ نہ بننا. ہم نے سب سے پہلے اس آیت کا انکار کر دیا کہ نہیں جی نہیں, ہم تو علیحدہ علیحدہ گروپ بنے گی. پھر بات کرو تو کہتے پھر نام علیحدہ ہے, نام ہے تو سارے اسلام پر کا ہے. اچھا یہ اسلام پر سارے قائم ہیں. یہ میلاد النبی بھی اسلام میں آتا ہے، یہ اللہ کے رسول تعویذ بھی لکھا کرتے تھے سارے، کہ اللہ کے رسول جن اتارتے اور چڑھاتے تھے اور بڑے پیسے بٹورتے تھے، اللہ کے رسول پیالے اور دلیٹے لکھنے کر لیا کرتے تھے، کبھی گڑ کبھی چینی کبھی تیل کبھی نمک دم کر دیتے تھے، یہ سارا اسلام ہے، اتنی اونچی اونچی کمرے بنا کر اوپر سنگے مرمر لگا کر گلاؤ ڈال کر ان کا عرس کرا کر، یہ اسلام ہے؟ نام علیحدہ ہیں، یہ سامنے ہیں تو اسلام پر چلنے والے، ایک گروپ بھی تمہارے پاکستان میں نہیں ہے، یہ جو مشہور گروپ ہے جو صحیح معنی میں اسلام پہ چلنے والا ہو، تلاش کرو ان کی گردنوں، ان کے دلوں، ان کو اعمال کو، تو تمہیں کتنے شرک نکلتے ہوئے ملیں گے، اسلام میں شرک نہیں، اسلام کا پہلا نعرہ یہی ہے کہ شرک سے پاک ہو جاؤ پھر مسلمان بنو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اسلام بھی ہو اور شرک بھی ہو، اور جو شرک کرتا ہے وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ شرک نہیں کرتا۔ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام اور قیامت تک آنے والی امت کی یہی تربیت کی تھی اور یہی فرمایا تھا، قتل تھا اور حرک تھا، بس قتل ہو جانا، جل کے راک ہو جانا، مرنے کا شریک نہ بنانا، آج تو نہ کوئی قتل کرتا ہے نہ کوئی جلاتا ہے، خوشیوں کے ساتھ اللہ کے ہزاروں کروڑوں شریک بنا دیے گئے، شریک بنا دیے گئے، لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ پھر کیسی عظیم کتاب، کسی ذرہ کو بھی اللہ کا شریک نہ بنانا، شیئن کسی ذرہ، وہ ذرہ جو تجھے دوربین سے نظر آئے، وہ ذرہ جو دوربین کے آنکھ میں بھی نہ آئے، اس کو بھی میرا شریک نہ بنانا، کیوں؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کائنات میں اللہ کو کوئی شریک آئے کہتے نہیں، کوئی شریک نہیں ہے، لیکن اللہ خود شریک بناتا ہے، اتنا لفظ جھوٹ، اتنے جلی ہو گئے ہو کہ اللہ پر جھوٹ بولنے سے بھی نہیں شرماتے تم، ولا یشرکو فی حکمہ احدا، قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ نے اپنی حکومت میں کسی کو بھی اپنا شریک نہیں بنایا، اگر اللہ خود اختیار دیتا ہے، اذن دیتا ہے، طاقتیں دیتا ہے، اور وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اذن اور اختیار سے لوگوں کی مشکلیں حل کرتے، مصیبتیں دور کرتے، تو پھر تو اللہ نے خود شریک اپنے خود بنائے، پھر اللہ کیسے فرما سکتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، پھر اللہ کیوں ہمیں کہتا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، کسی اڑتے ہوئے ذرے کو بھی میرا شریک نہ بنانا، اور شریک بنانے کا معنی کیا ہے؟ کہ یہ کائنات میری ہے، یہ مخلوق میری ہے، اس اوپر حکم میرا چلے گا، چاہوں گا نفع دے دوں گا، چاہوں گا نقصان دے دوں گا، بیمار کروں گا شفا دوں گا، غریب کر دوں گا امیر کر دوں گا، ماں دے دوں گا زندگی دے دوں گا، یہ ساری میری کائنات ہے، یہ کام میرے ہیں، یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، یہ طاقت کسی کے اندر نہیں ہے، نہ میں نے دی ہے نہ خود کسی کے اندر ہے. اب تو پیالے بھی وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کرتا، پلیٹیں بھی وہ کام کرتی ہیں، نمک نمکیوں میں بھی سارے کام کرتا ہے، اب تو تعویذ بھی سارے کام کرتا ہے. اے حدیث صاحب ممبر پہ بیٹھ کر توحید، نیچے اتر کر تعویذ. بات کرو تو کیسے کیا ہے، ہم صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور عمل مانتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہم اصحابی کا بھی عمل نہیں مانتے. پھر سے پوچھو کہ یہ تعویذ کس کا عمل ہے؟ ابراہیم صاحب نے لکھا تھا، اسماعیل صاحب نے لکھا، اسحاق صاحب نے لکھا، یعقوب صاحب نے لکھا، پیارے نبی صاحب نے لکھے، اصحابہ نے لکھے، تابعین نے لکھے، تبع تابعین نے لکھے، کیا امام بخاری نے لکھے، ترمذی نے لکھے، ابو داؤد نے لکھے. نبی اسلام کا فرمان مانتا ہے، نبی اسلام نے تو فرمایا مانتا اللہ کا تمیمہ طرف اگر چکر، پھر تمیمہ میں جناب رد و بدل ہونی شروع ہو جاتی ہے. تمیمہ سے مراد یہ نہیں ہے، تمیمہ سے مراد یہ ہے قال الوکی قالوا یکرمن تمائم سلحا من القرآن وغیر القرآن. امام وکی کہتا ہے اصحاب کرام قرآنی تعویذوں کو بھی اور غیر قرآنی تعویذوں کو بھی حرام سمجھتے تھے. تو کیا تعویذیں کرے گا؟ صرف اس لیے ہم لکھتے ہیں تاکہ ہماری عورتیں مشرکوں کے پاس تعویذ لینے کے لیے نہ جائیں. مشرکوں کے پاس تعویذ لینے کے لیے گئی تبھی مشرق ہو کر آئیں گی، پھر اس نے تعویذ لے لیا تبھی مشرق ہو جائیں گی. حق کیا ہو گیا؟ تو نے یہی کہا کہ بازار میں نہ جانا، ہم نے محلے میں شرک کفر کی دکان کھول لی ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ہی گلی مڑو تو علامہ صاحب تعویذ کی دکان کھولے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں جاتے ہو احمد رضا خان کے مرید سے تعویذ لینے؟ ادھر آئیے، یہ تمہارا اپنا ہی تبھی دے رہا ہے، کفر سے پھیلا رہا ہے. اس لیے جیزو یہ موت ہے، موت موت کے بعد حساب و کتاب ہے، اور جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہے، اور ایمان وہی ہے جس کو قرآن پیش کرتا ہے. ایمان نفس قطعی کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، ایمان خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتا. ایمان کے لیے قرآنی آیات کی نص قطعی چاہیے، یا حدیث متواتر چاہیے، ورنہ تو بخاری مسلم میں جا پڑھو، یہ بھی آیا ہوا ہے ایک کے رسالت اسلام کا جبا تھا صحابہ کرام کے پاس، جو بیمار ہوتا وہ پیالے میں برتن میں پانی دے کر بھیج دیتا، اور وہ صحابی جبے کا کچل کو جیتا اس نے گیلا کر کے نچوڑ کے دے دیتا، وہ جاتا اور پی لیتا تو شفا ہو جاتی. مان لیں، مان لیں. نبی کے سامنے کا بال تھا کسی کے پاس، جو جاتا اس کو بال ڈبی سے نکال کر پانی میں دو تین بار گھما کر باہر نکال کے رکھ لیتا، وہ بال والا پانی پی کر شفا حاصل کر لیتا. وہ پیارا رسول جس کی شان کتنی بلند، جس کا مقام کتنا بلند، جس کا درجہ کتنا بلند. قرآن اس کو کہے کہ یہ آیت پڑھ، یہ آیت پڑھ، لام لکل نفسی نفع ولا ضرر، تاج نبوت میرے سر پر، شان نبوت، مقام نبوت، درجات نبوت میرے ساتھ، ان تمام چیزوں کے ساتھ میں اعلان کرتا ہوں کہ اپنی ذات کے لیے میرے نقصان کا کوئی اختیار نہیں رہا. اس رسول کا قمیص شفا دے گا، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بال شفا دے گا. بال تو سر سے جدا ہو جاتا ہے، جبہ تو بدن سے جدا ہو جاتا ہے، لیکن نبوت اور رسالت اور شان تو اللہ کے رسول کے ساتھ رہتا. جو چیزیں اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں وہ شفا نہیں دے سکتی, اور جو قمیض دور ہو گیا وہ شفا دے رہا ہے, جو بال بدن سے بھی دور ہو گیا وہ شفا دے رہا ہے. اس لیے پھر تیرے پیروں کے جبے بھی شفا دینے لگے, ان کے بال بھی شفا دینے لگے, ان کے جوتے بھی شفا دینے لگے, ان کے گھر کے کتے بھی شفا دینے لگے, ان کے دربار میں پیدا ہونے والے درخت بھی شفا دینے لگے, ان کی ہر چیز شفا دینے لگی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم فرمایا کرتے تھے, اللہ معاذ بالواح رب الناس وس ہے, یا اللہ شفا دے لا شفا, کیسے نہیں ملے گی شفا, نہ میرے پاس نہیں ملے اسلام کے پاس, نہ قرآن کی آیاتوں میں, لا شفا الا شفا, مگر تیری ذات کی شفا جو تو دے گا, اس تیری شفا سے ہٹ کر کہیں کا راستے شفا نہیں ملتی. اس نبی کا بال اور جبہ شفا دے گا. اللہم لا مانع لما اعطیت, یہ دعا سکھائی, تو دے دے تو کائنات میں کوئی روکنے والا نہیں, تعویذ سے رک جائے گی اللہ کے ساتھ, ارے جادو سے, ارے جن, ارے یہ کلندر کتب, اللہم لا مانع لما اعطیت, تو دے دے تو کوئی روکنے والا اس کائنات میں نہیں. اللہ نے سیاہ دے دی, مولوی نے تعویل لکھ کر سیت کو برباد کر دیا, اللہ نے سیاہ دے دی, جادوگر نے جادو سے سیت کو برباد کر دیا اور اس دعا کو جھوٹا ثابت کر دیا. ولا موسی لما منا, تو روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا, ساری کائنات کے اوپر بلڈوزر پھیر دیا, کوئی نہیں دے سکتا, کوئی نہیں دے سکتا, جب تو نے روک لیا تو کوئی نہیں دے سکتا. یہ ایمان کہاں ہے, یہ ایمان کہاں ہے, یہ اللہ کے رسول والا ایمان کہاں ہے, اس کو تم کیوں پسند نہیں کرتے ہو؟ مولویوں کا ایمان پسند ہے, اللہ کے رسول والا ایمان پسند نہیں ہے. اس لیے عزیزو, غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز بھی ہو وہ حرام ہے, اس کو کسی صورت میں بھی کسی شکل میں بھی کوئی استعمال نہیں کر سکتا. اگر اس کو صحیح سمجھ کر, حلال سمجھ کر کوئی استعمال کرے گا تو وہ حلال تو حلال نہیں ہوگی, وہ حرام تو حلال نہیں ہوگی, لیکن ایمان بھی جاتا رہے گا, ایمان بھی نہیں بچے گا. تو کیا بچ جائے گا ایمان؟ اللہ کہے حرام, میں کہوں حلال, اور پھر میرا ایمان بھی بچ جائے؟ اس لیے بھائیوں, موت آئے گی اور رب العالمین ایمان وہ پسند کرے گا جو تیرا قرآن کے مطابق ہوگا. پہلے میں نے عرض کیا کہ اللہ فرماتا ہے واللہ یحکم فی ما کانوا فیہ یختلفون, اللہ تمہارے اختلافی مسائل کا فیصلہ کرے گا. جی تو فیصلہ کس کے مطابق کرے گا؟ قرآن کے مطابق کرے گا. تو جب قرآن کو آج ہم نہیں مانتے تو وہاں کل فیصلے, اس قرآن کے فیصلے کو کیسے مانیں گے؟ آج تو مان لو گے تو فائدہ ہوگا, کل مان لو گے تو فائدہ بھی نہیں ہوگا. اس لیے قرآن میں بتایا کہ کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ گواہی دیں گے, یا رب انک اتخذ ھذا القرآن مہجورا, اے میرے رب قدوس, یہ میری امت سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. استغفر اللہ لی و لکم لسائر المؤمنین, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم.